بسم الله الرحمن الرحيم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها وبزع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ زمر کی آیات ہیں، یہ آیت نمبر 63 ہے، 63، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. خالق اللہ ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. یہ حق اللہ نے کسی دوسرے کو نہیں دیا. جتنی چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، سب کی پیدائش اللہ نے خود کی. ہاں، ذریعے اللہ نے بنائے انسانوں کو، کہیں کوئی انسان ہے، کہیں کچھ ہے، لیکن اس چیز میں اثر ڈالنے والی چیز اللہ کی ذات ہے. اب دیکھیے، انسان پیدا ہوتا ہے، نطفے سے پیدا ہوتا ہے، تو نطفے میں اللہ نے وہ جراثیم رکھے جو جراثیم انسان کی پیدائش کا ذریعہ بنتے ہیں. تو طاقت تو اللہ کی ہے نا، انسان تو کچھ نہیں کر سکتا. چنانچہ اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم اولاد نہیں دیتے. ایسا ہوتا ہے کہ نہ مرد میں کوئی نقص ہوتا ہے، نہ عورت میں کوئی نقص ہوتا ہے، اس کے باوجود اللہ کا حکم نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، اولاد پیدا نہیں ہوتی. بیج ہم اگاتے ہیں، لگاتے ہیں، ہمارا کام بیج لگانا ہے، پیدا کر ہم نہیں سکتے. کوئی لگانے والا کہے جی تو میں نے پیدا کیا. پیدا ہم نے نہیں کیا، ہمارا اتنا حکم دے اس بیج کو لگا دو، باقی کام اللہ کا، باقی کام اس کے حوالے. بیج لگا دیا، پانی ڈال دیا، پودا اگ گیا. بہت ساری جگہوں پر خود پانی نہیں ڈالتے، اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو پرورش فرماتے ہیں، خود ہی اس کو دیکھ بھال ہو رہی ہوتی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ چیزیں ہیں، ان سب کا خالق اور مالک اللہ ہے. طاقت بھی اللہ کی، زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں، حیات بھی اللہ کے ہاتھ میں، زندگی بھی موت، موت بھی اللہ کے ہاتھ میں، پیدائش کا حق بھی اللہ کے ہاتھ میں. تو فرمایا اللہ خالق کل شیء، کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے. ہر چیز کا نگہبانی وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی اللہ تعالی تمام چیزوں کا موجد بھی ہے، تمام چیزوں کا اللہ تعالی خالق بھی ہے، ان کو باقی رکھنے والا بھی اللہ ہے، حفاظت کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہی ہے، حفاظت بھی اللہ فرماتا ہے. دیکھیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا معصوم بچہ ہوتا ہے، تو کیسا قدرت کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی پرورش کس طرح فرماتے ہیں. اگر انسان غور کرے چھوٹے بچے کی پیدائش، اللہ تعالیٰ ماں کے دل میں ایسی محبت ڈالتے ہیں اس کی کہ اس ماں کو اپنی جان سے پیار اپنا بچہ ہو جاتا ہے. ادھر بچہ پیدا ہوا نہیں اور اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں اس بچے کی محبت ڈال دی، باپ کے دل میں بچے کی محبت ڈال دی، اور وہ ایسی محبت پیوست ہوتی ہے، ایسی محبت دل میں اترتی ہے اس بچے کی کہ مرتے دم تک اس محبت کو کوئی جدا کر نہیں سکتا. وہی محبت اس بچے کی حفاظت کرتی. ایک آواز بچے کی آئے گی اور ماں بیتاب ہو جائے گی. اگر یہ محبت نہ ہوتی ماں کے دل میں، باپ کے دل میں یہ محبت نہ ہوتی، محض اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتے بھائی تمہارا فریضہ ہے کہ تم ان بچوں کی دیکھ بھال کرو، محبت نہ ہوتی تو کیا بچے پل جاتے؟ بچے تو نہ پلتے. وہ محبت ہی تو ہے کہ جو بچے کی بھوک کا، بچے کے کپڑے کا، بچے کی گرمی سردی کا خیال رکھتی. پوری پوری رات مائیں جاگتی ہیں ایک بچے کے خاطر، ساری زندگی کا نظام اپنے بچے کے حساب سے چل رہا ہوتا ہے. یہ اللہ وکیل ہے. وکیل کا مطلب کیا؟ اللہ حفاظت کرنے والا ہے. یہ اللہ اگر اللہ تعالیٰ اگر یہ محبتیں دلوں میں نہ ڈالتے، اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ نہ کرتے تو کیسے بچے پلتے؟ پھر یہ تو انسانوں کا معاملہ، یہی حال اللہ نے جانوروں میں رکھا. جانوروں کو اگر آپ دیکھو تو جو جانور ہوتے ہیں ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان بچوں کی جو مائیں ہوتی ہیں وہ بھی اسی طرح ان بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں. اللہ نے ان کے دل میں بھی اپنے بچوں کی محبت ڈالی. کس طرح جو جانوروں کی جو مائیں ہوتی ہیں، مادائیں ہوتی ہیں، وہ کس طرح اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں. یہ جانداروں کا پورا نظام اللہ نے کس طرح بنایا، حفاظت اللہ کر رہا ہے، وکیل اللہ ہے. پھر اللہ نے غذاؤں کی ترتیب ایسے بنائی کہ دیکھیے چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش ہوتی ہے، وہ کوئی ٹھوس غذا نہیں کھا سکتا. اور اللہ تعالی نے، ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اتنی غربت کے حالات میں ہو کہ وہ بچے کے لیے دودھ بھی نہ خرید سکے، تو اللہ نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ اتارا تاکہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو، بالکل مفت کا. خدا کا نظام دیکھو آپ، ادھر پیدائش ہوئی، ادھر اللہ تعالی نے اس بچے کے لیے غذا کا انتظام فرمایا، رزق کا انتظام کیا. یہی حال جانوروں کا، یہی حال چیز کا. پھر چھوٹے چھوٹے پودے، درخت، کھیتی باڑی، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی ساری حفاظت کا نظام اللہ کے حوالے. کتنی گرمی چاہیے، کتنی دھوپ چاہیے، کتنی سردی چاہیے، کون سا موسم چاہیے، کتنا پانی چاہیے، سب ایک اللہ کا ایک نظام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہی ان کی حفاظت فرماتے ہیں. اس کو فرمایا کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيل، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ذمہ دار ہے، وہ خود اپنے ذمہ میں لے لیتا. ہم جو دیکھتے ہیں، اور میں اپنے ساتھیوں سے بہت دفعہ یہ بات ہوئی اور خود تجربہ ہر انسان اس کا کر سکتا ہے، کہ دیکھو جب آدمی اکیلا ہوتا ہے نا، اس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی، ہر شخص کے اوپر یہ وقت گزرا ہے جتنے یہاں موجود ہیں، کہ شادی سے پہلے کا زمانہ اور شادی کے بعد کا زمانہ، مالی طور پر اپنا موازنہ کر رہے ہیں ہم میں سارا، کہ ہمارے شادی سے پہلے مالی وسائل کتنے تھے اور شادی کے بعد پھر کتنے مالی وسائل اللہ نے بڑھائے. پھر جب اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا، اولادیں دی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کتنے مالی وسائل اور بڑھا دیے. پھر جو جو وہ بچے بڑے ہوتے چلے گئے, بچوں کی ضروریات بڑی ہوتی چلی گئی, ان کے شادیوں کے مراحل آنے شروع ہوئے, اللہ نے اسی حساب سے انسان کے ذرائع کو بھی بڑھا دیا کہ وہ ماں باپ اس قابل ہو گئے کہ بچوں کی پرورش بھی کرتے ہیں, ان کی ضروریات کا بھی خیال کرتے ہیں اور ان کی تعلیم کا بھی پورا انتظام ہوتا ہے. تو جب شادیوں کا مرحلہ آتا ہے تو شادیوں کے قابل بھی اللہ تعالیٰ ان کی شادیاں کروا دیتے ہیں, اور سارے بچے جب شادی شدہ ہو جاتے ہیں دوبارہ بڑھاپے میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے, کام کے قابل نہیں رہتے, پھر دوبارہ اپنی اصل پوزیشن پہ آ گئے جہاں سے چلے تھے. خدا کا نظام ہے, انسان نہیں سوچ سکتا, یہ اللہ کی ترتیب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ آدمی کہتا ہے میں نے پالا, آپ ذرا سوچو کس نے کس کو پالا, کچھ نہیں کیا ہم نے اور آپ نے, کیا کیا جو پہلے پیسے نہیں تھے اور اب جو پیسے آ گئے یا جو ذرائع بن گئے بڑھ گئے, یہ ساری ترتیب تو میرے رب ذل جلال کی ہے. اس لیے کہ اللہ کو اس کنبے کو چلانا تھا, اللہ کو ان بچوں کی پرورش کرنی تھی, اللہ کو ان بچوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا تھا. خدا کا ایک نظام ہے, خدا کی یہ قدرت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہو علی کل شیء وکیل, اللہ ہر چیز کو کا نگہبان وہی ہے, نگہبانی اسی کی ہے. اور پھر دیکھیے, یعنی صرف انسان کی ضرورت غذا تو نہیں ہے نا, کپڑے بھی ہیں, پھر انسان کے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ نشو نما پاتے رہیں, یہ کتنی بڑی بنیادی ضرورت ہے. دماغ اسی حساب سے پرورش نشو نما پائے, اعضاء اسی حساب سے نشو نما پائیں, انسان کے اندر طاقت اور قوت اسی حساب سے نشو نما پائے, یہ ساری اس میں اور کسی کا کوئی دخل نہیں, صرف اللہ تعالیٰ ہے جو ان چیزوں کو طاقت اور قوت عطا فرماتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہو مقالید السماوات والارض, اللہ ہی کے ہاں مقالید بولتے ہیں کنجیوں کو, چابیوں کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام آسمان اور زمین کی کنجیاں اور چابیاں اللہ کے ہاتھ میں, ہر چیز کی چابی اللہ کے ہاتھ میں, ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں, جتنا اللہ نے دے دیا دے دیا, جس دن اللہ کا حکم وہ واپس لے لیں. انسان صحت مند ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ مجھے تو کبھی طبیعت خراب ہوگی ہی نہیں کیونکہ جوانی ہے نا جی, طاقت ہے, لیکن اپنی آنکھوں میں دیکھتا ہے کہ خود تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے, اعضاء کمزور پڑنے شروع ہو جاتے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیوں میں تبدیلی آتی ہے. رزق کے دروازے اللہ کے ہاتھ میں, طاقت کے دروازے اللہ کے ہاتھ میں, صحت کے دروازے اللہ کے ہاتھ میں, بیماریوں کے دروازے اللہ کے ہاتھ میں, اس کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, سب کرنے والی ذات اللہ ہے. لہو مقالید السماوات والارض, اللہ ہی کے تمام چیزوں کے تصرفات اللہ کے ہاتھ میں. جب اللہ تعالی ہی کے ہاتھ میں تخلیق بھی ہے, پیدائش بھی جب اللہ کے ہاتھ میں ہے, اسی طریقے سے اللہ تعالی ساری کائنات کا بلا شرکت غیر مالک ہے, ساری کائنات کا بلا شرکت غیر مالک ہے. محافظ بھی اللہ ہے, اللہ ہی حفاظت فرماتے ہیں, ہر چیز کی حفاظت اللہ نے رکھی ہوئی. چنانچہ حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا پورا نظام اللہ نے قائم فرمایا چیزوں کی حفاظت کا, جس میں وہ انسانوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں, اشیاء کی بھی حفاظت فرماتے ہیں, لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں. تو جب خالق اللہ, مالک اللہ, تصرفات کا حق اللہ کے پاس, خزانے سارے اللہ کے ہاتھ میں, تو عبادت کا لائق بھی پھر کون ہوا؟ تو اللہ ہی ہے عبادت کا لائق. جزا کا مالک اللہ, سزا کا مالک اللہ, تو جو سب چیزوں کا مالک ہے عبادت کا لائق بھی اللہ ہے, اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں ہو سکتی. اور یہی خلاصہ ہے توحید کا, توحید کا حاصل بھی یہی کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہوگی, غیر اللہ کی عبادت حرام اور ناجائز. نہ قبروں کے پاس جانا, قبروں کو سجدہ کرنا, قبروں سے مانگنا, ٹھیک ہے نا جی, اور طرح طرح کے چیزیں اختیار کرنا, یاد رکھیے یہ کوئی چیز نہیں ہے. اگر کوئی انسان قبر سے یا مردے سے یہ سمجھ کر مانگتا ہے کہ دینے والا مردہ اور قبر ہے, تو یہ تو شرک ہے, یہ تو غلط ہے. دینے والا اللہ ہے, عبادت کا لائق اللہ ہے, سجدہ اللہ کے آگے ہوگا, غیر اللہ کے آگے سجدہ نہیں ہو سکتا. دوائیاں ہم جو ذرائع اختیار کرتے ہیں، ہمیں حکم ہے کہ ذریعے اختیار کرو، سبب اختیار کرو. اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا. ذرائع اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جی بھوک لگ رہی ہے تو کھانا کھائے انسان، جی خدا نخواستہ بیماری ہو گئی تو دوا کھائے. اب زندگی اور صحت اس دوا کے اندر نہیں ہے، یہ اللہ نے ذریعہ بنایا، شفا اللہ کے ہاتھ میں. کتنے ہم اور آپ مثالیں دیکھتے ہیں کہ ایک ہی دوا ایک کو فائدہ کرتی ہے دوسرے کو نقصان کرتی ہے. دوا ایک ہی ہے، بیماری ایک ہی ہے، نہیں سوٹ کر رہی دوا، ڈاکٹر کو بتاتے ہیں وہ کوئی اور دوا کرتا. کبھی دوا سے فائدہ ہو جاتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، آدمی اسی طرح رخصت ہو جاتا ہے. کتنے مریض ہیں وہ ان بیماریوں سے نکل ہی نہیں پاتے، جو بیماری اللہ نے ان کو دی ہیں اسی میں اللہ نے ان کی موت لکھی تھی، اللہ کا حکم ہے. غذائیں انسان استعمال کرتا ہے، بہت ساری غذائیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ انسان کے جسم کو لگتی نہیں ہے، اللہ کا حکم. جب بیماری آتی ہے اب وہ جسم اس کو قبول ہی نہیں کر رہا ہے اس غذا کو، اللہ کا حکم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ در حقیقت ہر چیز کا مالک کون؟ اللہ. خالق کون؟ اللہ. عبادت کا لائق بھی اللہ، غیر اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی. اسی لیے یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. ہمارے یہاں آج کل وظیفوں کا بڑا رواج ہے، ہر آدمی چاہتا ہے بس وظیفوں سے مسئلے حل ہوتے رہے، سارے مرحلہ بس وظیفوں سے طے ہو جائے، خود کچھ نہ کرنا پڑے. تو بھائیو، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات تحریر فرمائی اپنے مواعظ میں، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سر ہو گئے، کہ وظیفے اتنے طاقتور نہیں ہوتے جتنے دعائیں طاقتور ہوتی ہیں. دعا ہے اصل، دعا کی کثرت کرنی چاہیے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ وظیفے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائے کہ اس کام کے لیے دعا کیا کرو، اس کام کے لیے پڑھا کرو. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کوئی بوجھل پنا ہوتا یا طبیعت کے اندر وہ کچھ خرابی محسوس فرماتے تو معوذتین پڑھا کرتے تھے. معوذتین بولتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور معوذات بولتے ہیں قل هو الله کو بھی شامل کر لو، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، پڑھ کر دم کرتے تھے. اس طرح کے آتے ہیں وظائف آتے ہیں. جب ہم باہر نکلتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، سواری میں بیٹھتے ہیں تو سواری کی دعا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا، یہ دعا پڑھتے ہیں. اور ایک آتا ہے حکم کہ آیت الکرسی پڑھا کرو حفاظت کے لیے. تو یہ عمل بھی آئے حدیث شریف میں کہ عمل کرنا چاہیے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ کام دھندے چھوڑ کے میں وظیفوں پہ لگ جاؤں. دفتروں میں بیٹھ کر حرام کما رہے، جھوٹ بول رہے، دھوکے دے رہے، دوسرے کا حق مار رہے، جو کوالٹی کہی وہ کوالٹی دے نہیں رہے، دو نمبر کی کوالٹی بیچ رہے. اب جب پریشانی ہے تو چاہتے ہیں کہ وظیفوں سے مسئلے حل ہو جائیں. مولانا صاحب نے تو کوئی وظیفہ ڈھنگ کا بتایا ہی نہیں ہمیں. تو بھائی اپنے اعمال تو صحیح کرو، پہلے اعمال تو صحیح ہو، حرام کا دروازہ تو بند ہو، دھوکے بازی تو ختم ہو، پھر کوئی چیز اثر کرے گی. تو سارے کام وظیفوں سے نہیں ہوتے، بہت سارے کام انسان کو وہ در حقیقت قرآن اور حدیث پر عمل کرنے ہی سے حاصل ہوتے، اس کے علاوہ چارہ نہیں. یہ اصل بات ہے، شریعت کی پیروی، احکامات شریعت کی پیروی کرنی چاہیے. تو فرمایا کہ وَلَّهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب اللہ کے ہاتھ میں کنجیاں، اللہ تعالیٰ جس کو جو دل چاہے دے اس کا مالک ہے. کسی کے کاروبار چڑھ کے کہیں سے کہیں پہنچ گیا، کسی کا کاروبار بڑھ گیا، کسی کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے کاروبار نہیں بن پڑا، مالی تنگیاں ہیں، تو فیصلے اللہ کے. انسان مکلف ہے دعا مانگنے کا اور محنت کرنے. آدمی محنت پوری کرے، اللہ سے دعا کرے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو فیصلہ فرما دے اس پر راضی ہو جاؤ. میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو تو بڑی سے بڑی چیز مانگا کرو، بڑی سے بڑی چیز مانگا کرو، کیونکہ آپ اپنی حیثیت کو مت دیکھو کہ میں کون ہوں. آپ دیکھو اس مانگنے والی ذات کو جس سے مانگ رہے ہو وہ کتنی بڑی چیز ہے. اپنی حیثیت اب ختم، مانگنے والے کو دیکھو جس سے مانگا جا رہا ہے، بڑی سے بڑی چیز مانگو، یا اللہ مجھے یہ بھی دے دے، یا اللہ مجھے وہ بھی دے دے. کرنے والے کام کیا ہیں کہ جو اپنی محنت ہے وہ اپنی محنت پوری کرو، اس میں کمی نہ آنے دو کہ بھی اللہ دے گا، اپنے محنت کرنی رہے، شریعت کے سارے احکامات کو پورا کرو، جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، جو جتنے حرام کام ہیں ان سے بچے، محنت پوری، حرام سے بچے، اللہ کے حکموں کو پورا کیا، اللہ سے دعائیں مانگی، سب کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ نے جو اپنے فضل سے عطا کر دیا اس پر راضی ہو جاؤ، اسی کا نام توکل ہے، اسی کا نام راضی برضا ہے، اسی کا نام تسلیم و رضا ہے کہ راضی ہو گئے اللہ کے فیصلے کو. ہمارے یہاں لوگ توکل کا مطلب سمجھتے ہیں کرو کچھ نہ، کوئی ہاتھ پیر نہ ہلاؤ، بس مطمئن ہو کے بیٹھے رہو اللہ تعالیٰ ضرور دے گا. یہ تو حکم ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دیا ہم کو کہ کام کچھ نہ کرو اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ. ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم جب سفر کرتے ہیں تو ہم نماز کا وقت جب ہوتا ہے اور ہم اپنی سواری کو سے اتر کر نماز پڑھتے ہیں تو اپنی سواری کو کسی کھونٹے سے باندھیں اور نماز پڑھیں، یہ توکل ہے، یا یہ ہے کہ ہم اپنی سواری کو کھلا چھوڑ دیں کہ جہاں دل چاہے چلی جائے اور نماز پڑھیں، تو یہ توکل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، توکل یہ ہے کہ تم اپنی سواری کو کھونٹے سے باندھو، اچھی طرح اس کے حفاظت کا انتظام کر کے پھر نماز پڑھو، اب جو کرنے کا کام تھا وہ کر لیے. ہم اس کی مثال اس طرح دیتے ہیں جیسے کوئی انسان ہے اپنی گاڑی میں آیا، گاڑی کے نہ دروازے بند کیے، گاڑی کی چابی بھی ایگریشن میں لگی چھوڑ دی، ہے نا جی، کھڑکی دروازے بھی اس کے کھلے ہوئے ہیں، اور کیا بھائی میں نے تو توکل کر لیا اللہ کے اوپر، نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو گاڑی تو نہیں ملتی اس کو، ہے نا جی، گاڑی تو گئی اس کی. توکل کیا ہے کہ جی آپ پوری اس کو لاک کریں، جو کر سکتے ہیں اس کی حفاظت کا انتظام کریں، ایسی بہتر جگہ پر کھڑی کریں جو نظروں میں ہو، جتنی حفاظت کا ہم اور آپ انتظام کر سکتے کریں، اب باقی اللہ کے حوالے. یہی اصول زندگی کے ہر مرحلے کے اوپر ہے، یہی اصول ہے نا. توکل اس کو کہتے ہیں کہ اپنے کرنے کا کام پورا. ہمارے ہاں لوگ محنت نہیں کرتے، یا دو نمبر ہی اپناتے ہیں، یا شریعت کے احکامات کو پورا نہیں کرتے، اور چاہتے ہیں کہ دعاؤں سے مسئلے طے ہو جائیں، دعاؤں سے مرحلے طے ہو جائیں، اس طریقے سے طے نہیں ہوا کرتے. فرمایا والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کی اللہ کی آیات کے ساتھ، اولئک هم الخاسرون، وہ ہے خسارے یافتہ. دنیا میں وقتی طور پہ لوگوں کو نظر آتا ہے بڑے مزے کر رہے، کافر لوگوں کے بڑے مزے ہیں، جو دل چاہ کھا لیا، جو دل چاہ پہن لیا، جس طرح جانوروں کی طرح زندگی گزار لی، سو گزار لی، نہ کوئی نماز پڑھنی، نہ تو نعوذ باللہ، نہ کوئی روزے رکھنے، تو نہ کوئی پابندی، تو چلو جی بڑی مزے کی زندگی ہے. تو وقتی طور پر دیکھنے میں مزے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مزے نہیں ہوتے ہوں. اس کو قرآن کریم نے فرمایا والذین کفروا بآیات اللہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، وہ خسارے میں. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک طالب علم ہو، وہ پڑھے نا، اور ایک طالب علم پڑھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، یا ایک لڑکا پڑھنے ہی نہیں گیا اور افسوس کرتا ہے کہ دیکھو بےچارے مصیبت بھر رہا ہے پڑھنے کی، مجھے دیکھو کتنا میں آزاد ہوں، ہے نا جی، اور طالب علم بھی دیکھے کہ ہاں دیکھو جی وہ بچے کھیل رہے ہیں، ان کو تو کوئی نہ باپ ان کو کہتا ہے پڑھنے کو، نہ ماں کہتی ہے نہ باپ کہتا ہے، مزے سے صبح اٹھ کے کھیل میں لگ جاتے، اور اسکول جانے والا بچہ وہ محنت مشقت اٹھا رہا ہے، دن میں اسکول جاتا ہے، مدرسے جاتا ہے، راتوں کو ٹیوشن پڑھتا ہے، ہوم ورک کرتا ہے، ماں باپ کی اور استادوں کی جھڑکیاں سنتا ہے، وہ افسوس کرتا ہے کہ دیکھو میں کتنی مشکل زندگی گزار رہا ہوں، وہ اس بچے کو دیکھو وہ کتنے مزے سے سارا دن کھیلتے رہتے ہیں. ہوتا ہی نہیں ہوتا، لیکن جب بڑا ہوتا ہے اور جب اس کے ثمرات دیکھتا ہے، اس کے فوائد دیکھتا ہے کہ کتنا بڑا کرم ہوا کہ میرے ماں باپ نے مجھ کو زبردستی تعلیم میں لگایا کہ میں انسان بنا، ورنہ میں بھی دھکے کھا رہا ہوتا جس طرح دوسرے دھکے کھا رہے، میں بھی اسی طریقے سے پھر رہا ہوتا جس طریقے سے دوسرے پھر رہے ہیں. اب وہ احساس کرتا ہے کہ وہ میری مشکل، وہ میرا مشکل وقت جو میں پڑھتا تھا، جس کو میں ان بچوں پر رش کرتا تھا، اگر میں بھی ان بچوں کے ساتھ آج کھیل رہا ہوتا، آج میں بھی ایسی در بدر پھر رہا ہوتا. اب وہ ماں کے پیر پکڑتا ہے، باپ کے ہاتھ چومتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے مجھ کو پڑھائی میں لگایا. اپنے اساتذہ کی محبت اس کے دل سے جاتی ہی نہیں جنہوں نے دو لفظ پڑھا کر اس کو انسان بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ ثمرات تو اس وقت نظر نہیں آ رہے اس بچے کو جب وہ پڑھ رہا ہے، اس وقت تو اس کو مشکل نظر آ رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن جب اس کے فائدے اٹھائے، اس کی راحتیں اٹھائیں، اس کا اطمینان اٹھایا، تب اس کو پتا چلا کہ کتنا میں نے اچھا فیصلہ میرے بڑوں نے کیا. بالکل اسی طریقے سے انسان جب دنیا میں ہے نا، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ کے حکموں کی پابندی کرتا ہے، جس چیز سے اللہ نے روکا اس سے رک گیا، جس چیز سے اللہ نے اس کو اجازت دی اس کو کر لیا، جو کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، اس پر اللہ سے معافی مانگ لی، وہ مشکل وقت دنیا کا، محنت کا نکل گیا. لیکن جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو وہ دیکھے گا کہ یا اللہ، جو لوگ آزاد پھرتے تھے وہ کتنی اذیت میں، کتنی تکلیفوں میں، اور میں جو دنیا میں تھوڑی بہت مشقت اٹھاتا تھا وہ تو مشقت اٹھا لی، دیکھو میں کتنی راحت کے اندر ہوں. اس کو اللہ رب العزت فرماتے والذین کفروا بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، اس کا اس سے کفر کرتا ہے، اولئک هم الخاسرون، وہ خسارے میں ہے. نماز پڑھنے آتے ہیں ہم لوگ، نماز پڑھتے ہیں، مشقت ہوتی، گرمی سردی ہوتی ہے نا جی، انسان کبھی گرمی کبھی سردی کبھی کچھ کبھی کچھ، لیکن جب آ کر بیٹھ گئے، جب آ گئے، نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، رمضان کے رمضان المبارک آ گئے، چاہے گرمیوں کے آ گئے چاہے سردیوں کے آ گئے، بندے کا ارادہ ٹس سے مس اس کا ہوا نہیں. اسی طرح ہر حرام کام، ہر مشکل کام، ہر تکلیف دہ کام میں اس نے استقامت کا مظاہرہ کیا، اللہ رب العزت کہ حکموں کو اس نے پورا کیا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اس نے اوپر رکھا. تو وقتی طور پر تو مشکلات ہوئیں، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ جو اس کو اجر و ثواب، راحت اور آرام، خوشیاں اور اطمینان اس کو عطا فرمائیں گے روز آخرت میں، اس وقت وہ کہے گا کہ کاش اس سے زیادہ سب کچھ ہوتا. اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا والذین کفروا بآیات اللہ، جو لوگ کے اللہ جو لوگ کے کفر کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں کے ساتھ، اللہ کی آیات کے ساتھ، اللہ کے حکموں کے ساتھ، اولئک هم الخاسرون، وہ لوگ ہیں اصل خسارے والے. ہمیں اس کا اندازہ ہوتا نہیں ہے کہ خسارہ جو آگے آ رہا ہے وہ کتنا بڑا خسارہ ہے، وہ کتنا تکلیف دہ خسارہ ہے. اور وہاں جب انسان پہنچتا ہے، اس خسارے سے پلٹنے کی انسان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا. دنیاوی راحت و آرام، دنیا کی لذتیں اور دنیا کی چیزیں، یہ تو انسان کو در حقیقت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو صرف بہکانے کے لیے ہوتی، آزمائش کے لیے ہوتی. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون ولقد اوحی الیک والی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو، اچھا ابھی پیچھے آیت میں یہ بات میں عرض کر دوں، جو میں نے آیت ابھی پڑھی اس پہ ایک دو چیزیں رہ گئیں، کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ لہو مقالید السماوات والارض، کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں آسمان اور زمین کی چابیاں، کنجیاں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں. تو در حقیقت حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو تیسرا کلمہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ در حقیقت جو انسان ان کلمات کو صبح شام پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے خزانوں کی نعمتیں اس کو عطا فرماتے ہیں. اس کو بعض علماء کرام نے اس روایت کو ضعیف بھی کہا ہے، لیکن روح المعانی میں یہ بات لکھی ہے، اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرفۃ القرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ جو فضائل کی جو روایات ہوتی ہیں، احادیث ہوتی ہے، ان کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے ان ضعیف احادیث کی موجودگی میں بھی. لہذا اس کو جنت کے کنز من کنوز الجنہ فرمایا گیا، اس تیسرے کلمے کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ فرمایا گیا اس تیسرے کلمے کو. اس لیے جب یہ بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں خزانوں کی چابیاں ہیں، تو پھر انسان کو کبھی شکوہ بھی نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ آپ نے اس کا تو اتنا دے دیا، مجھ کو نہیں دیا. اسی لیے حسد کو منع فرمایا. حسد در حقیقت جہاں حدیث شریف میں فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حسد یہ انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ اس کے پاس سے ختم ہو جائے اور مجھ کو مل جائے. اصل چیز یہ کہ اس کے پاس سے ختم ہو جائے، یعنی گویا کہ اس آدمی کے پاس جس کے پاس وہ نعمتیں اس کو برداشت نہیں ہو رہی ہیں، وہ اس بات کا خواہش مند ہے کہ اس کے پاس سے وہ نعمتیں ختم ہوں. یہ ہے حسد. یہ گویا کہ سیدھا سیدھا سا اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض ہے. سیدھا اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر کیا اعتراض؟ یعنی گویا کہ دینے والی ذات نے تو ایک کو دیا اور آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ اس کو کیوں دیا. اللہ تعالیٰ تو کلام پاک میں فرما رہے ہیں کہ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، ہر چیز کا وکیل بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے. لہو مقالید السماوات والارض، چابیاں آسمان اور زمین کی اس کے ہاتھ میں. جب یہ بات ہے کہ آسمان اور زمین کی چابیاں اس کے ہاتھ میں ہیں تو جس کو دل چاہے دے. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں چابیاں ہیں، مطلب یہ ہے کہ جب کسی کے ہاتھ میں، عادت یہی ہوتی ہے کہ جب کسی کے ہاتھ میں اس کے خزانے کی چابیاں ہوتی ہیں وہ مالک ہے، جس طرح دل چاہے خرچ کر. ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں، وہ اس سے 10 سوٹ بنائے یا 1 سوٹ بنائے، آپ کو اور ہمیں کیا؟ وہ اپنے گھر میں جو سامان خرید کر لائے، آپ کو اور ہمیں کیا؟ وہ اس کا پیسہ جو دل چاہے کرے. اللہ تو پوری دنیا کا، پورے کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ جس کو عطا کرے کرے، یہ اس کا فیصلہ، ہمیں اور آپ کو حق کوئی حاصل نہیں. لہذا اسی لیے فرمایا کہ حسد کے اندر جو خرابی ہے، ایک تو اللہ کے فیصلے پر اعتراض، دوسری خرابی یہ ہے کہ اس آدمی سے اس نعمت کے زوال کا خواہش مند ہے. اس آدمی سے اس نعمت کے زوال کا کیا ہے؟ خواہش مند ہے کہ اس کے پاس سے وہ نعمت ختم ہو. یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ خیال پیدا ہو. ہاں یہ آدمی کے دل میں خیال آتا ہے، جس کو غبطہ سے تعبیر فرمایا حضرات نے، کہ وہ یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ یا اللہ جیسی نعمت اس کے پاس ہے ایسی نعمت مجھے بھی عطا فرما، جیسی نعمت اس کے پاس ہے ایسی نعمت مجھے بھی دے دے. اس میں یہ خواہش نہیں ہے کہ اس کے پاس سے نعمت زائل ہو، یہ خواہش نہیں ہے کہ اس کے پاس سے وہ نعمت ختم ہو، بلکہ خواہش یہ ہے کہ یا اللہ جیسی چیزیں اس کے پاس ہے اس طرح کی چیزیں مجھے بھی دے دے. اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ سے ایک دعا کر رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے. اس میں یہ خیال نہیں ہے کہ دوسرے سے زائل ہو، نہیں، یا اللہ اس کے پاس رہیں، بے شک اس کو آپ اور نوازیں، لیکن مجھ کو بھی عطا فرما دیں. لیکن ہمارے ہاں حسد بہت زیادہ ہے، اور حسد در حقیقت یہ کہ اس کے پاس کیوں آ گیا، کیسے آ گیا. جب دنیا انسان کے اندر زیادہ کوٹ کوٹ کر بھرتی ہے تو یہ خیالات انسان کے اندر زیادہ کثرت کے ساتھ آتے ہیں. آدمی یہ سوچے، میں نے جیسا حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارف رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات عرض کی آپ کے سامنے، کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ سے بڑی سے بڑی چیز مانگو، اپنی محنت کرو، مانگو اللہ تعالیٰ سے، محنت اپنی پوری کرو، پھر جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرماتے اس پر راضی برضا ہو جاؤ. بس ہمارا کام اتنا تھا، اس پر خوش ہو جاؤ، اس پر راضی ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، ان دعاؤں کی برکت سے، اللہ تعالیٰ جتنا مال اس کو عطا فرمائیں گے اتنے مال سے اس کو خوشی نصیب ہوگی، راحت نصیب ہوگی، اطمینان نصیب ہوگا. اور یہ بھی بڑا اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے. اور یہ عموماً جب انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے وہ دنیا کا مالدار ترین انسان ہے، جو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہے دنیا کا مالدار ترین انسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلائی، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ، کہ اللہ مجھ کو قناعت عطا فرما، جو آپ نے مجھ کو رزق عطا فرمایا اور میرے لیے اس میں برکت پیدا فرما دیجئے۔ اب دیکھیے قناعت کس کو کہتے ہیں؟ قناعت اس کو کہتے ہیں کہ پوری محنت کرنے کے بعد، ساری توانائیاں لگانے کے بعد اور اللہ تعالی سے دعائیں مانگنے کے بعد، پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو کچھ عطا فرما دے، آدمی اس کے اوپر خوش اور راضی ہو جائے، یہ قناعت ہے۔ اور دنیا کا مالدار ترین انسان وہی ہے جس کو قناعت نصیب ہو۔ اگر آپ اور ہمارے اندر قناعت نہ ہو نا، آپ یقین مانے شکر کی توفیق بھی نہیں نصیب ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے، شکر کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ ہر وقت دھیان دوسری چیزوں پر ہے۔ جو حاصل شدہ چیز ہے، وہ حاصل شدہ چیز کا تو شکر کی نوبت ہی نہیں آ رہی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، مشہور درجے کے محدث فقیہ، وہ فرماتے تھے، وہ مالدار تھے، اللہ تعالیٰ نے مالی طور پہ بھی ان کو بہت، جہاں علمی طور پر ان کو بہت زیادہ نوازا تھا، وہاں مالی طور پہ بھی بڑے زیادہ صاحب حیثیت بزرگ تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ میں امیروں کے محلے میں رہتا تھا، اور فرماتے تھے کہ جب میں امیروں کے محلے میں رہتا تھا تو ہر وقت میں غم زدہ رہتا تھا، ہر وقت غم اس بات کا کہ دوسرے کے پاس یہ آ گیا، اس کے پاس یہ آ گیا، جیسا ہوتا ہے لوگوں کے اندر، کچھ نہ بھی ہو تو طبیعت تو انسان کی متاثر ہوتی ہے۔ تو فرمانے لگے کہ اللہ نے مجھ کو جن نعمتوں سے نوازا تھا، ان نعمتوں کے اوپر بھی مجھ کو شکر کی توفیق نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ نظر اس سے بڑی چیز کی طرف جاتی تھی۔ پھر فرمانے لگے کہ ایک دن میں نے اپنا جائزہ لیا اور میں نے بڑی توبہ استغفار کی اللہ سے، اور کہا کہ اللہ اتنی نعمتیں میرے پاس ہیں، پھر بھی مجھے شکر کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو فرمانے لگے میں نے اپنا گھر چھوڑا، اور گھر چھوڑ کر میں نے غریبوں کے محلے میں گھر لیا اور وہاں جا کے رہنے لگے۔ اب فرماتے تھے جو آدمی مجھ کو نظر آتا تو اپنے سے کمتر نظر آتا، تو میں ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ تو بھائی دنیا ہے، دنیا میں تو اپنے سے اوپر کوئی نہ کوئی ہوگا ہی، ہر چیز میں اوپر ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سب سے فائق ہو جاؤ، ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے دنیا کی ترتیب ایسی رکھی کہ کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ نہیں دیا، ساری چیزیں ایک انسان میں جمع کر دے وہ تو جنت میں ہوگا، تو دنیا میں نہیں ہونا۔ کہ دولت بھی ہو، حسن بھی ہو، ذہانت بھی ہو، صحت بھی ہو، اولاد بھی ہو، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، جو سب کچھ ہو، یہ نہیں ہوتا دنیا میں۔ دنیا میں کچھ اللہ تعالیٰ دیں گے، کچھ نہیں دیں گے، کوئی نہ کوئی کمی ہوگی، کوئی نہ کوئی چیزیں ہوں گی، یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ پوری کہاں کریں گے، جنت میں۔ تو جب انسان کی یہ بات ہے کہ کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے، تو اپنے سے تو اوپر کوئی نہ کوئی نظر آئے گا، جب اپنے سے اوپر نظر آئے گا کسی نہ کسی چیز میں، آدمی شکر تو کر نہیں رہا، تو ہر وقت غم زدہ پریشان رہے گا۔ تو اپنے آپ کو کیوں پریشان کرتے ہو، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جاؤ، محنت پوری کی، دعائیں کی، باقی اللہ نے جو دیا اس پر راضی ہو جاؤ۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اور قناعت اختیار کرتا ہے اور راضی ہو جاتا ہے اللہ کے فیصلے پر، تو جو چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کے اوپر شکر کی توفیق نصیب ہوتی ہے، خوشیاں ملتی ہیں، اور جو چیزیں بس سے باہر ہوتی ہیں، نہیں ہوتی، ان کی طرف دماغ نہیں جاتا۔ کتنی بڑی نعمت ہے آپ اندازہ کرو۔ ہر وقت اگر ہم اور آپ یہ بیٹھے سوچتے رہے کہ وہ چیز نہیں ملی، وہ چیز نہیں ملی، میرے بھائیوں جو چیز اللہ نے ہمیں اور آپ کو دے رکھی ان کا تو استحضار کرو، جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ان کی تو توجہ کرو، پھر دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ زبان سے شکر نکالتے۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قناعت نصیب فرما دیتے ہیں، اور وہ جو قناعت ہوتی ہے اس میں آدمی کو جو مل گیا اس پر شکر کی توفیق ہوتی ہے، اور جو چیزیں انسان کے بس سے باہر ہوتی اس کا خیال دل میں نہیں آتا۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت، اور یہ پیدا ہوتی ہے حلال پیسوں سے۔ کس سے نصیب ہوتی ہے؟ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ لقمہ حرام سے بچا۔ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل فرما لیں کہ اللہ رزق حلال وسعت والا عطا فرما، لقمہ حرام سے ہمارے نسلوں کے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ یہ حرام مال کی خاصیت ہوتی ہے کہ آدمی کو کبھی قناعت نصیب نہیں ہوتی، یہ حرام کی خاصیت ہوتی ہے کہ جتنا مل جائے اور چاہیے، جتنا مل جائے اور چاہیے، اس کا کبھی بس ہی نہیں ہوتی. جیسے ہم اور آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ جو لوگ کرپشن کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، ان کے پاس کبھی بس نظر نہیں آتی، کبھی ان کا دل نہیں بھرتا ہوا نظر آتا. جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہ مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ حلال کی خاصیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قناعت نصیب فرماتا ہے، اور حرام کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ کبھی قناعت نہیں ملتی. ہمیشہ انسان آپ کو ندیدہ ہی نظر آئے گا، بھوکا پیاسا ہی نظر آئے گا دیکھنے میں. اس لیے اس دعا کو بہت اہتمام سے مانگا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال واسع عطا فرمائے تاکہ انسان اس گناہ کی طرف نہ جائے. اور یہ دعا بھی سکھلائی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک. اے اللہ، میرے لیے حرام کے مقابلے میں حلال کو کافی فرما دیجئے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ میرے لیے حرام کے مقابلے میں حلال کو کیا کر دیجئے، کافی فرما دیجئے. اتنا حلال دے دے کہ حرام کی طرف دماغ ہی نہ جائے. کیسی پیاری دعا ہے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرام واغننی بفضلک عن من سواک، اور اپنے علاوہ مجھ کو ہر چیز سے بے نیاز کر دی. ہاں، اپنے علاوہ مجھ کو ہر چیز سے بے نیاز فرما دی. تو یہ جو آیت ہے نا، کہ جو یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ لہو مقالید السماوات والارض، اللہ کی آسمان اور زمین کی کنجیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ رب ذوالجلال کے ہاتھ. جب ہم اور آپ اس آیت کو پڑھیں تو اس بات کو، اس تشریح کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ کنجیاں سب اللہ کے ہاتھ میں، دے گا وہ اپنی مرضی سے. ہمیں مکلف بنایا دعا مانگنے کا، محنت کرنے کا، اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا اس کے اوپر ہمیں راضی ہونا، یہی قناعت ہے. اب حسد نہیں کرنا، اب جو مل گیا اس پر خوش ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ. ہاں، محنت پہ کمی نہ کرو اور جائز طریقوں کو اپناؤ، ناجائز کاموں کو چھوڑو، گناہ کے کاموں کو چھوڑو، معصیتوں کے کاموں کو چھوڑو. وہ تمام معصیتیں حلال و حرام کے حوالے سے جو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور میرے اللہ نے جو مجھ کو بیان فرمائی، اس کی پابندیاں کرے، دعا کرے، پھر جو ہونا ہے بس ہونا ہے. اس سے زیادہ دو پیسے نہ آپ کما سکتے ہو، نہ دو پیسے آپ کو مل سکتے، کچھ نہیں مل سکتا سوائے پریشانیوں. اس لیے فرمایا والذین کفروا بآیات اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا اپنے اللہ کی آیات سے، اولئک هم الخاسرون، وہ خسارے میں. یاد رکھو، گناہ کرنے والا انسان وقتی طور پہ تو فائدہ اٹھاتا ہے، وقتی طور پہ تو خوشی نصیب ہوتی ہے، لیکن حضرت تھانوی قدس اللہ سے روح فرماتے ہیں کہ گناہ کے اندر لطف کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی انسان خارش کے مرض میں مبتلا ہو. جب خارش لگی ہوتی ہے اور انسان کھجارا ہوتا ہے تو اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ کوئی حد انتہا نہیں. لیکن جب وہ خارش کو کھجانا چھوڑتا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو پھر اتنی تکلیف و اذیت ہوتی ہے کہ وہ بھی بیان سے باہر. فرماتے ہیں گناہ کی مثال ایسے، وقتی طور پہ تو آدمی کو بڑی راحت ملتی ہے، بھی نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، نعوذ باللہ، اور فلاں شریعت کی پابندی، جو دل چاہے کرتے رہو. لیکن جب حساب کتاب ہوگا، مرحلہ آئے گا، تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہوا تھا. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، گناہ کرنے والا انسان وقتی طور پہ نفع اٹھاتا ہے لیکن فائدہ نہیں ہوتا، فائدے میں نقصان میں رہتا ہے، ہمیشہ نقصان میں رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کی اور احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اپنے ملک کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالی ہمارے ملک کو طرح طرح کے بحرانوں میں غرق ہی ہوتا چلا جا رہا ہے ہمارا ملک، دعا فرمائے اللہ تعالی ملک کو بحرانوں سے نکال دے. یا اللہ ہمارے ملک کو بحرانوں سے نکال دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك تمام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسالك شكر على العافيه
وَنَسْأَلُكَ الْغِنَى عَنِ النَّاسِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ يَا اللَّهُ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ قرآن پاک پر عمل کرنے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیثوں کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اصلاح فرما، یا اللہ ہماری اصلاح فرما، یا اللہ ہمیں دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ وہاں کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ سخت اذیت اور تکلیف میں وہ لوگ گزار رہے ہیں، یا اللہ یا رب کریم ان کو فتح و نصرت عطا فرما، ان کو فتح و کامرانی عطا فرما۔ یا اللہ دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ ان کی طاقت کو پارا پارا فرما، یا اللہ ان کی ٹیکنالوجی کو ختم فرما، ان کے غرور کو خاتمہ ملا، ان کو شکست فاش دے دیجئے، یا اللہ ان کو شکست فاش دے دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو عافیت دارین نصیب فرما، یا اللہ ہمارے ملک کو تمام قسم کے بحرانوں سے نجات عطا فرما، کرپٹ ٹولوں سے نجات عطا فرما، ہمارے ملک غداروں سے نجات عطا فرما، کرپشن کرنے والوں سے نجات عطا فرما، ملک کے دشمنوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک میں عادل اور نیک حکمران ہمیں عطا فرما، نیک اور عادل حکمران عطا فرما، اللہ کا ڈر رکھنے والے حکمران عطا فرما، شریعت کی پاسداری کرنے والے حکمران عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک میں جن بے شمار یا اللہ بحرانوں سے گزر رہا ہے، یا اللہ ان بحرانوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہمارے ملک ان بحرانوں سے نکال دیجئے۔ ربنا تقبل، تمام بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر دائم نصیب فرما، تمام بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما، تمام پر سر روزگار لوگوں کی حلال آمدنی میں اور اضافہ فرما۔ یا اللہ تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرما، تمام مقروضوں کے یا اللہ قرضوں کو ادا فرما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما